میں نے ان تاریخی واقعات سے جو حضرت عثمان کے آخری ایام خلافت میں ہوئے نتیجہ نکال کر اصل بوائی سے فتنہ بیان کر دیے ہیں، وہ درست ہیں یا غلط اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ان واقعات کے معلوم کرنے پر جن سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے خود ہو جائے گا۔ مگر پیشتر اس کے کہ میں وہ واقعات بیان کروں، اس سوال کے متعلق بھی کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ حضرت عثمان کے وقت میں کیوں اٹھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے، ان نو مسلموں میں اکثر حصہ وہی تھا جو عربی زبان سے ناواقف تھا، اور اس وجہ سے دین اسلام کا سیکھنا اس کے لیے ویسا آسان نہ تھا جیسا کہ عربوں کے لیے، اور جو لوگ عربی جانتے بھی تھے وہ ایرانیوں و شامیوں سے میل ملاپ کی وجہ سے صدیوں سے ان گندے خیالات کا شکار رہے تھے جو اس وقت کے تمدن کا لازمی نتیجہ تھے۔ علاوہ ازیں ایرانیوں اور مسیحیوں سے جنگوں کی وجہ سے اکثر صحابہ اور ان کے شاگردوں کی تمام طاقتیں دشمن کے حملوں کے رد کرنے میں صرف ہو رہی تھیں۔ اس ایک طرف توجہ کا بیرونی دشمنوں کی طرف مشغول ہونا، دوسری طرف اکثر نو مسلموں کا عربی زبان سے ناواقف ہونا یا عجمی خیالات سے متاثر ہونا، دو عظیم الشان سبب تھے اس امر کے کہ اس وقت کے اکثر نو مسلم دین سے کما حقہ واقف نہ ہو سکے۔ حضرت عمر کے وقت میں چونکہ جنگوں کا سلسلہ بہت بڑے پیمانے پر جاری تھا اور ہر وقت دشمن کا خطرہ لگا رہتا تھا، لوگوں کو دوسری باتوں کے سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا، اور پھر دشمن کے بالمقابل پڑے ہوئے ہونے کا باعث تبن مذہبی جوش بار بار رونما ہوتا تھا جو مذہبی تعلیم کی کمزوری پر پردہ ڈالے رکھتا تھا۔ حضرت عثمان کے ابتدائی عہد میں بھی یہی حال رہا، کچھ جنگیں بھی ہوتی رہیں اور کچھ پچھلا اثر لوگوں کے دلوں میں باقی رہا۔ جب کسی قدر امن ہوا اور پچھلے جوش کا اثر بھی کم ہوا، تب اس مذہبی کمزوری نے اپنا رنگ دکھایا اور دشمنان اسلام نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا اور شرارت پر آمادہ ہو گئے۔ غرض یہ فتنہ حضرت عثمان کے کسی عمل کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ حالات کسی خلیفہ کے وقت میں بھی پیدا ہو جاتے فتنہ نمودار ہو جاتا، اور حضرت عثمان کا صرف اس قدر قصور ہے کہ وہ ایسے زمانے میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے جب ان فسادات کے پیدا کرنے میں ان کا اس سے زیادہ دخل نہ تھا جتنا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ فساد ان دونوں بزرگوں کی کسی کمزوری کا نتیجہ تھا؟ میں حیران ہوں کہ کس طرح بعض لوگ ان فسادات کو حضرت عثمان کی کسی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر، جن کو حضرت عثمان کی خلافت کا خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس فساد کے بیج کو معلوم کر لیا تھا اور قریش کو اس سے بڑے زوردار الفاظ میں متنبہ کیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت عمر صحابہ کبار کو باہر نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور جب کوئی آپ سے اجازت لیتا تو آپ فرماتے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو آپ لوگوں نے جہاد کیا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ حضور نے یہاں پر ایک نوٹ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے آپ کی دو غرضیں تھیں، ایک تو یہ کہ مدینہ میں معلمین کی ایک جماعت موجود رہتی تھی، اور دوسرے آپ کا خیال تھا کہ صحابہ کو چونکہ ان کے سابق بل ایمان ہونے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خدمات کی وجہ سے بیت المال سے خاص حصے ملتے ہیں، اگر یہ لوگ جنگوں میں شامل ہوئے تو ان کو اور حصے ملیں گے، اور دوسرے لوگوں کو ناگوار ہوگا کہ سب مال انہی کو مل جاتا ہے۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، آخر ایک دفعہ صحابہ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسلام کو اس طرح چرایا ہے جس طرح اونٹ چرایا جاتا ہے، پہلے اونٹ پیدا ہوتا ہے، پھر پٹھا بنتا ہے، پھر دو دانت کا ہوتا ہے، پھر چار دانت کا ہوتا ہے، پھر چھ دانت کا ہوتا ہے، پھر اس کی کچلیاں نکل آتی ہیں۔ اب بتاؤ کہ جس کی کچلیاں نکل آویں اس کے لیے سوائے زوف کے اور کس امر کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ سنو، اسلام اب اپنے کمال کی حد کو پہنچ گیا ہے، قریش چاہتے ہیں کہ سب مال یہی لے جاویں اور دوسرے لوگ محروم رہ جائیں۔ یہاں پر حضور نے ایک نوٹ دیا ہے، آپ تحریف فرماتے ہیں، یعنی بحیثیت سابق ہونے کے بھی حصہ لیں اور اب بھی جہاد کر کے حصہ لیں تو دوسرے لوگ محروم رہ جائیں گے۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، سنو، جب تک عمر ابن الخطاب زندہ ہے وہ قریش کا گلا پکڑے رکھے گا تاکہ وہ فتنے کی آگ میں نہ گر جائیں۔ حضرت عمر کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ہی لوگوں میں صحابہ کے خلاف یہ خیالات موجن دیکھتے تھے کہ ان کو حصہ زیادہ ملتا ہے، اس لیے وہ سوائے چند ایسے صحابہ کے جن کے بغیر لشکروں کا کام نہیں چل سکتا تھا، باقی صحابہ کو جہاد کے لیے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے تاکہ دوہرے حصے ملنے سے لوگوں کو ابتلا نہ آوے، اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اسلام ترقی کے اعلیٰ نقطے پر پہنچ گیا ہے اور اب اس کے بعد زوال کا ہی خطرہ ہو سکتا ہے، نہ ترقی کی امید۔ اس قدر بیان کر چکنے کے بعد اب میں واقعات کا وہ سلسلہ بیان کرتا ہوں جس سے حضرت عثمان کے وقت میں جو کچھ اختلافات ہوئے ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان کی شروع خلافت میں 6 سال تک ہمیں کوئی فساد نظر نہیں آتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر آپ سے خوش تھے، بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب تھے۔ صرف محبوب ہی نہ تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب بھی تھا، جیسا کہ اس وقت کا شاعر اس امر کی شعروں میں شہادت دیتا ہے۔ حضور نے یہاں پر ایک نوٹ دیا ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں، لا تأکلوا ابدا جیرانکم صرفا اہل الدعارات فی ملک ابن عفان ان ابن عفان الذی جربتم فتمل لصوصی بحکم الفرقانی ما زال یعمل بالکتاب مہیمنا فی کل عنق منہم وبنانی۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں، حضور بیان فرماتے ہیں اور کہتا ہے کہ اے فاسقو، عثمان کی حکومت میں لوگوں کا مال لوٹ کر نہ کھاؤ، کیونکہ ابن عفان وہ ہے جس کا تجربہ تم لوگ کر چکے ہو، وہ لٹیروں کو قرآن کے احکام کے ماتحت قتل کرتا ہے اور ہمیشہ سے اس قرآن کریم کے احکام کی حفاظت کرنے والا اور لوگوں کے اعضاء و جوارے پر اس کے احکام جاری کرنے والا ہے۔ لیکن 6 سال کے بعد 7ویں سال ہمیں ایک تحریک نظر آتی ہے، اور وہ تحریک حضرت عثمان کے خلاف نہیں بلکہ یا تو صحابہ کے خلاف ہے یا بعض گورنروں کے خلاف۔ چنانچہ تبری بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا حضرت عثمان پورا خیال رکھتے تھے، مگر وہ لوگ جن کو اسلام میں سبقت اور قدامت حاصل نہ تھی، وہ سابقین اور قدیم مسلمانوں کے برابر نہ تو مجالس میں عزت پاتے اور نہ حکومت میں ان کو ان کے برابر حصہ ملتا اور نہ مال میں ان کے برابر ان کا حق ہوتا تھا۔ اس پر کچھ مدت کے بعد بعض لوگ اس تفضیل پر گرفت کرنے لگے اور اسے ظلم قرار دینے لگے، مگر یہ لوگ عامۃ المسلمین سے ڈرتے بھی تھے اور اس خوف سے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اپنے خیالات کو ظاہر نہ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ خفیہ خفیہ صحابہ کے خلاف لوگوں میں جوش پھیلاتے تھے، اور جب کوئی ناواقف مسلمان یا کوئی بدوی غلام آزاد شدہ مل جاتا تو اس کے سامنے اپنی شکایات کا دفتر کھول بیٹھتے تھے اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یا خود اپنے لیے حصول جاہ کی غرض سے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے۔ ہوتے ہوتے یہ گروہ تعداد میں زیادہ ہونے لگا اور اس کی ایک بڑی تعداد ہو گئی۔ جب کوئی فتنہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی غیر معمولی طور پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ ادھر تو بعض حاصل تباہی میں صحابہ کے خلاف جوش پیدا ہونا شروع ہوا، ادھر وہ اسلامی جوش جو ابتدان ہر ایک مذہب تبدیل کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے ان 9 مسلموں کے دلوں سے کم ہونے لگا جن کو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی اور نہ آپ کے صحبت یافتہ لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، بلکہ اسلام کے قبول کرتے ہی انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ سیکھ گئے ہیں۔ جوش اسلام کے کم ہوتے ہی وہ تصرف جو ان کے دلوں پر اسلام کو تھا کم ہو گیا، اور وہ پھر ان معاصی میں خوشی محسوس کرنے لگے جس میں وہ اسلام لانے سے پہلے مبتلا تھے۔ ان کے جرائم پر ان کو سزا ملتی تو بجائے اصلاح کے سزا دینے والوں کی تخریب کرنے کے درپے ہوتے، اور آخر اتحاد اسلامی میں ایک بہت بڑا رخنہ پیدا کرنے کا موجب ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کا مرکز تو کوفہ میں تھا، مگر سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بعض لوگ اسلام سے ایسے ہی نہ واقف تھے جیسے کہ آج کل بعض نہایت تاریک گوشوں میں رہنے والے جاہل لوگ۔ حمران ابن عبان ایک شخص تھا جس نے ایک عورت سے اس کی عدت کے دوران میں ہی نکاح کر لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور اس عورت کو اس سے جلا کر دیا، اور اس کے علاوہ اس کو مدینے سے جلا وطن کر کے بصرہ بھیج دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بعض لوگ صرف اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو عالم اسلام خیال کرنے لگے تھے اور زیادہ تحقیق کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، یا یہ کہ مختلف اباحتی خیالات کے ماتحت شریعت پر عمل کرنا ایک فعل ابس خیال کرتے تھے۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے، اور غالباً اس شخص کے سوا مدینہ میں جو مرکز اسلام تھا کوئی ایسا ناواقف آدمی نہ تھا، مگر دوسرے شہروں میں بعض لوگ معاصی میں ترقی کر رہے تھے۔ چنانچہ کوفہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نوجوانوں کی ایک جماعت ڈاکہ زنی کے لیے بن گئی تھی۔ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ علی بن حیثمان الخزائی نامی ایک شخص کے گھر پر ڈاکہ مارنے کی تجویز کی، اور رات کے وقت اس کے گھر میں نقب لگائی۔ اس کو علم ہو گیا اور وہ تلوار لے کر نکل پڑا، مگر جب بہت سی جماعت دیکھی تو اس نے شور مچایا۔ اس پر ان لوگوں نے اس کو کہا کہ چپ کر، ہم ایک ضرب مار کر تیرا سارا ڈر نکال دیں گے، اور اس کو قتل کر دیا۔ اتنے میں ہمسائے ہوشیار ہو گئے اور ارد گرد جمع ہو گئے اور ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ نے، جو صحابی تھے اور اس شخص کے ہمسائے تھے اور انہوں نے سب حال اپنی دیوار پر سے دیکھا تھا، انہوں نے شہادت دی کہ واقعے میں انہی لوگوں نے علی کو قتل کیا ہے، اور اسی طرح ان کے بیٹے نے شہادت دی اور معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ کر بھیج دیا۔ انہوں نے ان سب کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا، اور ولید بن عتبہ نے، جو ان دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے، ان سب ڈاکوؤں کو دروازہ شہر کے باہر میدان میں قتل کروا دیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے حالات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی واقعہ نہ تھا۔ اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ جرائم کا سلسلہ بالکل مٹ گیا تھا، اور لوگ ایسے امن میں تھے کہ کھلے دروازوں سوتے ہوئے بھی خوف نہ کھاتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمال کی ڈیوڑیاں بنانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ گو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غرض تو یہ تھی کہ لوگ آسانی سے اپنی شکایات گورنروں کے پاس پہنچا سکیں، لیکن یہ حکم اس وقت تک ہی دیا جا سکتا تھا جب تک امن انتہا تک نہ پہنچا ہوا ہوتا۔ پھر اس واقعے میں خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس ڈاکے میں بعض زی مقترت اور صاحب ثروت لوگوں کی اولاد بھی شامل تھی، جو اپنے اپنے حلقے میں بارسوخ تھے۔ بس یہ واردات معمولی واردات نہ تھی، بلکہ کسی عظیم الشان انقلاب کی طرف اشارہ کرتی تھی، جو اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ دین اسلام سے ناواقف لوگوں کے دلوں پر جو تصرف اسلام تھا، اب اس کی گرفت کم ہو رہی تھی، اور اب وہ پھر اپنی عادات کی طرف لوٹ رہے تھے، اور غریب ہی نہیں بلکہ عمرا بھی اپنی پرانی عظمت کو قتل و غارت سے واپس لینے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ صحابی نے اس امر کو خوب سمجھا، اور اسی وقت اپنی سب جائیداد وغیرہ بیچ کر اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ کو واپس تشریف لے گئے اور کوفہ کی رہائش ترک کر دی۔ ان کا اس واقعے پر کوفہ کو ترک کر دینا اس امر کی کافی شہادت ہے کہ یہ منفرد مثال آئندہ کے خطرناک واقعات کی طرف اشارہ تھی۔ انہی دنوں ایک اور فتنے نے سر نکالنا شروع کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو اپنی ماں کی وجہ سے ابن سودا کہلاتا تھا، یمن کا رہنے والا اور نہایت بد باطن انسان تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر اس غرض سے مسلمان ہوا کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ ڈلوائے۔ میرے نزدیک اس زمانے کے فتنے اسی مفسد انسان کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور یہ ان کی روح رواں ہے۔ شرارت کی طرف مائل ہو جانا اس کی جبلت میں داخل معلوم ہوتا ہے، خفیہ منصوبہ کرنا اس کی عادت تھی، اور اپنے مطلب کے آدمیوں کو تاڑ لینے میں اس کو خاص مہارت تھی۔ ہر شخص سے اس کے مذاق کے مطابق بات کرتا تھا، اور نیکی کے پردے میں بدی کی تحریک کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اچھے اچھے سنجیدہ آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے نصف میں مسلمان ہوا، اور تمام بلاد اسلامیہ کا دورہ اس غرض سے کیا کہ ہر ایک جگہ کے حالات سے خود واقفیت پیدا کرے۔ مدینہ منورہ میں تو اس کی دال نہ گل سکتی تھی، مکہ مکرمہ اس وقت سیاسیات سے بالکل علیحدہ تھا۔ سیاسی مرکز اس وقت دارالخلافہ کے سوا بصرہ، کوفہ، دمشق اور فسطاط تھے۔ پہلے ان مقامات کا اس نے دورہ کیا، اور یہ رویہ اختیار کیا کہ ایسے لوگوں کی تلاش کر کے جو سزا یافتہ تھے اور اس وجہ سے حکومت سے ناخوش تھے، ان سے ملتا اور انہی کے ہاں ٹھہرتا۔ چنانچہ سب سے پہلے بصرہ گیا، اور حکیم بن جبلہ ایک نظر بند ڈاکو کے پاس ٹھہرا، اور اپنے ہم مذاق لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کی ایک مجلس بنائی۔ چونکہ کام کی ابتدا تھی اور یہ آدمی ہوشیار تھا، صاف صاف بات نہ کرتا بلکہ اشارہ کنایہ سے ان کو فتنے کی طرف بلاتا تھا۔ وہ جیسا کہ اس نے ہمیشہ اپنا وطیرہ رکھا ہے، واز و پند کا سلسلہ بھی جاری رکھتا تھا، جس سے ان لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو گئی اور وہ اس کی باتیں قبول کرنے لگے۔ عبداللہ بن عامر کو، جو بصرہ کے والی تھے، جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے اس کا حال پوچھا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں اہل کتاب میں سے ایک شخص ہوں جسے اسلام کا انس ہو گیا ہے اور آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عامر کو چونکہ اصل حالات پر آگاہی حاصل ہو چکی تھی، انہوں نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا اور کہا کہ مجھے تمہارے متعلق جو حالات معلوم ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، اس لیے تم میرے علاقے سے نکل جاؤ۔ وہ بصرہ سے نکل کر کوفہ کی طرف چلا گیا، مگر فساد، بغاوت اور اسلام سے بیگانگی کا بیج ڈال گیا، جو بعد میں بڑھ کر ایک بہت بڑا درخت ہو گیا۔ میرے نزدیک یہ سب سے پہلی سیاسی غلطی ہوئی۔ اگر والی بصرہ بجائے اس کو جلا وطن کر دینے کے قید کر دیتا اور اس پر الزام قائم کرتا تو شاید یہ فتنہ وہیں دبا رہتا۔ ابن سودا تو اپنے گھر سے نکلا ہی اس ارادے سے تھا کہ تمام عالم اسلام میں پھر کر فتنہ فساد کی آگ بھڑکائے۔ اس کا بصرہ سے نکلنا تو اس کے مدعا کے عین مطابق تھا۔ کوفے میں پہنچ کر اس شخص نے پھر وہی بصرہ والی کاروائی شروع کی اور بالآخر وہاں سے بھی نکالا گیا، لیکن یہاں بھی اپنی شرارت کا بیج بوتا گیا جو بعد میں بہت بڑا درخت بن گیا، اور اس دفعہ اس کے نکالنے پر اس پہلی سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا گیا۔ کوفے سے نکل کر یہ شخص شام کو گیا، مگر وہاں اس کے اپنے قدم جمانے کا کوئی موقع نہ ملا۔ حضرت معاویہ نے وہاں اس عمدگی سے حکومت کا کام چلایا ہوا تھا کہ نہ تو اسے ایسے لوگ ملے جن میں یہ ٹھہر سکے اور نہ ایسے لوگ میسر آئے جن کو اپنا قائم مقام بنایا جاوے۔ بس شام سے اس کو با حسرت و یاس آگے سفر کرنا پڑا اور اس نے مصر کا رخ کیا، مگر شام چھوڑنے سے پہلے اس نے ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی صحابہ میں سے ایک نہایت نیک اور متقی صحابی تھے۔ جب سے ایمان لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے ہی قدم بڑھاتے گئے اور ایک لمبا عرصہ صحبت میں رہے۔ جیسا کہ ہر ایک شخص کا مذاق جدا گانا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصائح کو سن کر کہ دنیا سے مومن کو علیحدہ رہنا چاہیے، یہ اپنے مذاق کے مطابق مال جمع کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے اور دولت سے نفرت کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ مال نہیں جمع کرنا چاہیے، جو کچھ کسی کے پاس ہو اسے غربا میں بانٹ دینا چاہیے، مگر یہ عادت ان کی ہمیشہ سے تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بھی، جبکہ مسلمانوں میں دولت آئی وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ابن سودا جب شام سے گزر رہا تھا، اس نے ان کی طبیعت میں دولت کے خلاف خاص جوش دیکھ کر یہ معلوم کر کے کہ یہ چاہتے ہیں کہ غربا و عمرا اپنے مال تقسیم کر دیں۔ شام سے گزرتے ہوئے، جہاں کہ اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مقیم تھے، ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ دیکھیے کیا غضب ہو رہا ہے، معاویہ بیت المال کے اموال کو اللہ کا مال کہتا تھا، حالانکہ بیت المال کے اموال کی کیا شرط ہے؟ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر وہ خاص طور پر اس مال کو مال اللہ کیوں کہتا ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا حق جو اس مال میں ہے اس کو ضائع کر دے اور ان کا نام بیچ میں سے اڑا کر آپ وہ مال کھا جاوے۔ حضرت ابو ذر تو آگے ہی اس تلقین میں لگے رہتے تھے کہ عمراء کو چاہیے کہ سب مال غربا میں تقسیم کر دیں، کیونکہ مومن کے لیے آرام کی جگہ اگلا جہاں ہی ہے، اور اس شخص کی شرارت اور نیت سے آپ کو بالکل واقفیت نہ تھی۔ بس آپ اس کے دھوکے میں آ گئے اور خیال کیا کہ واقعے میں بیت المال کے اموال کو مال اللہ کہنا درست نہیں، اس میں اموال کے غصب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ابن سودا نے اس طرح حضرت معاویہ سے اس امر کا بدلہ لیا کہ کیوں انہوں نے اس کے ٹکنے کے لیے شام میں کوئی ٹھکانہ نہیں بننے دیا۔ حضرت ابو ذر معاویہ کے پاس پہنچے اور ان کو سمجھایا کہ آپ مسلمانوں کے مال کو مال اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، کیا ہم سب اللہ کے بندے نہیں؟ یہ مال اللہ کا نہیں اور سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، اور حکم خدا کے ہاتھ میں نہیں؟ یعنی جبکہ بندے بھی خدا کے ہیں اور حکم بھی اسی کا جاری ہے، تو پھر ان اموال کو اموال اللہ کہنے سے لوگوں کے حق کیوں کر ضائع ہو جائیں گے؟ جو خدا تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے ہیں وہ اس کے فرمان کے مطابق اس کی مخلوق کو ملیں گے۔ یہ جواب ایسا لطیف تھا کہ حضرت ابو ذر اس کا جواب تو بالکل نہ دے سکے، مگر چونکہ اس معاملے میں ان کو خاص جوش تھا اور ابن سودا ایک شک آپ کے دل میں ڈال گیا تھا، اس لیے آپ نے احتیاطاً حضرت معاویہ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اس لفظ کو ترک کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ تو ہرگز نہیں کہنے کا کہ یہ اموال اللہ نہیں، ہاں آئندہ اس کو اموال المسلمین کہا کروں گا۔ ابن سودا نے جب یہ حربہ کسی قدر کارگر دیکھا تو اور صحابہ کے پاس پہنچا اور ان کو اکسانا چاہا، مگر وہ حضرت ابو ذر کی طرح گوشہ گزین نہ تھے، اس شخص کی شرارتوں سے واقف تھے۔ ابو دردا نے اس کی بات سنتے ہی کہا، تو کون ہے جو ایسی فتنہ انگیز بات کہتا ہے؟ خدا کی قسم تو یہودی ہے۔ ان سے مایوس ہو کر وہ انصار کے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقرب عبادہ بن سامت کے پاس پہنچا اور ان سے کچھ فتنہ انگیز باتیں کہیں۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور حضرت معاویہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ شخص ہے جس نے ابو ذر غفاری کو آپ کے پاس بھیجا تھا۔ شام میں اپنا کام نہ بنتا دیکھ کر ابن سودا تو مصر کی طرف چلا گیا، اور ادھر حضرت ابو ذر کے دل میں اس کی باتوں سے ایک نیا جوش پیدا ہو گیا، اور آپ نے آگے سے بھی زیادہ زور کے ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کر دی کہ سب اپنے اپنے اموال لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو ذر کا یہ کہنا درست نہ تھا کہ کسی کو مال جمع نہ کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ مال جمع نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اپنے اموال خدا کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ ہاں بے شک مالدار تھے اور اس کو مال جمع کرنا نہیں کہتے، مال جمع کرنا اس کا نام ہے کہ اس مال سے غربا کی پرورش نہ کرے اور صدقہ و خیرات نہ کرے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آپ کے صحابہ میں بعض مالدار تھے۔ اگر مالدار نہ ہوتے تو غزوہ تبوک کے وقت 10,000 سپاہیوں کا سامان سفر حضرت عثمان کس طرح ادا کرتے؟ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کچھ نہ کہتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض آدمی آپ کے مقرب بھی تھے۔ غرض مالدار ہونا کوئی جرم نہ تھا بلکہ قرآن کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے میں غلطی لگی ہوئی تھی، مگر جو کچھ بھی تھا حضرت ابو ذر اپنے خیال پر پختہ تھے، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنے خیال کے مطابق نصیحت تو کر دیتے مگر قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیتے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آپ کے زیر نظر رہتے، لیکن جن لوگوں میں بیٹھ کر وہ یہ باتیں کرتے تھے وہ ان کے تقوی اور طہارت سے ناآشنا تھے اور ان کی باتوں کا اور مطلب سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان باتوں کا آخر یہ نتیجہ نکلا کہ بعض غربا نے عمرا پر دست تعدی دراز کرنا شروع کیا اور ان سے جبرن اپنے حقوق وصول کرنے چاہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ سے شکایت کی، جنہوں نے آگے حضرت عثمان کے پاس معاملہ پیش کیا۔ آپ نے حکم بھیجا کہ ابو ذر کو اکرام و احترام کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کر دیا جاوے۔ اس حکم کے ماتحت حضرت ابو ذر مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ اہل شام آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا ان سے یہ اختلاف ہے کہ ایک تو مال اللہ نہ کہا جائے، دوسرے یہ کہ عمرا مال نہ جمع کریں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ابو ذر، جو ذمہ داری خدا تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی ہے اس کا ادا کرنا میرا ہی کام ہے، اور یہ میرا فرض ہے کہ جو حقوق رعیت پر ہیں ان سے وصول کروں، اور یہ کہ ان کو خدمت دین اور میانہ روی کی تعلیم دوں، مگر یہ میرا کام نہیں کہ ان کو ترک دنیا پر مجبور کروں۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کہیں چلا جاؤں، کیونکہ مدینہ اب میرے مناسب حال نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ کیا آپ اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر سے بدتر گھر کو اختیار کر لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی سلعا تک پھیل جاوے تو تم مدینہ میں نہ رہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لائیں، اور کچھ اونٹ اور 2 غلام دے کر مدینے سے رخصت کیا اور تاکید کی کہ مدینے سے کلی طور پر قطع تعلق نہ کریں بلکہ وہاں آتے جاتے رہیں، جس ہدایت پر ابو ذر ہمیشہ عمل کرتے رہے۔ یہ چوتھا فتنہ تھا جو پیدا ہوا، اور گو اس میں حضرت ابو ذر کو ہتھیار بنایا گیا تھا، مگر در حقیقت نہ حضرت ابو ذر کے خیالات وہ تھے جو مفسدوں نے اختیار کیے، اور نہ ان کو ان لوگوں کی شرارتوں کا علم تھا۔ حضرت ابو ذر تو باوجود اختلاف کے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ نہ ہوئے، اور حکومت کی اطاعت اس طور پر کرتے رہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فتنے اور تکلیف سے بچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص وقت پر مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے بغیر حضرت عثمان کی اجازت کے اس حکم پر عمل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور پھر جب وہ مدینہ سے نکل کر ربضہ میں جا کر مقیم ہوئے اور وہاں کے محصل نے ان کو نماز کا امام بننے کے لیے کہا، تو انہوں نے اس سے اس بنا پر انکار کیا کہ تم یہاں کے حاکم ہو، اس لیے تم ہی کو امام بننا سزاوار ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت حکام سے ان کو کوئی انحراف نہ تھا اور نہ انارکی کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ذر کی سادگی کا اس امر سے خوب پتہ چلتا ہے کہ جب ابن سودا کے دھوکہ دینے سے وہ معاویہ سے جھگڑتے تھے کہ بیت المال کے اموال کو مال اللہ نہیں کہنا چاہیے، اور حضرت عثمان کے پاس بھی شکایت لائے تھے، وہ اپنی بول چال میں اس لفظ کو برابر استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اس فساد کے بعد جبکہ وہ ربضہ میں تھے، ایک دفعہ ایک قافلہ وہاں اترا، اس قافلے کے لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھیوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے مالدار ہیں، مگر آپ اس غربت کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ انہم لیس لہم فی مال اللہ حق الا ولی مثلہ، یعنی ان کا مال اللہ یعنی بیت المال کے اموال میں کوئی ایسا حق نہیں جو مجھے حاصل نہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے وہاں کے حبشی حاکم کو بھی رقیقم من مال اللہ یعنی مال اللہ کا غلام کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور باوجود اس لفظ کی مخالفت کرنے کے بے تحاشا اس لفظ کا آپ کی زبان پر جاری ہو جانا اس امر کی شہادت ہے کہ یہ صحابہ کا ایک عام محاورہ تھا، مگر ابن سودا کا دھوکہ دینے سے آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ یہ فتنہ، جسے بولشویزم کا فتنہ کہنا چاہیے، حضرت معاویہ کی حسن تدبیر سے شام میں تو چمکنے نہ پایا، مگر مختلف صورتوں میں یہ خیال اور جگہوں پر اشاعت پا کر ابن سودا کے کام میں ممد ہو گیا۔ ابن سودا شام سے نکل کر مصر پہنچا، اور یہی مقام تھا جسے اس نے اپنے کام کا مرکز بنانے کے لیے چنا تھا، کیونکہ یہ مقام دارالخلافہ سے بہت دور تھا، اور دوسرے اس جگہ صحابہ کی آمد و رفت اس کثرت سے نہ تھی جتنی کہ دوسرے مقامات پر، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ دین سے نسبتاً کم تعلق رکھتے تھے اور فتنے میں حصہ لینے کے لیے زیادہ تیار تھے۔ چنانچہ ابن سودا کا ایک نائب جو کوفہ کا باشندہ تھا اور جس کا ذکر آگے آوے گا، ان واقعات کے تھوڑے ہی عرصے بعد جلا وطن کیا گیا، تو حضرت معاویہ کے اس سوال پر کہ نئی پارٹی کے مختلف ممالک کے ممبروں کا کیا حال ہے، اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مجھ سے خط و کتابت کی ہے اور میں نے ان کو سمجھایا ہے اور انہوں نے مجھے نہیں سمجھایا۔ مدینے کے لوگ تو سب سے زیادہ فساد کے شائق ہیں اور سب سے کم اس کی قابلیت رکھتے ہیں، اور کوفہ کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے خوف نہیں کھاتے، اور بصرہ کے لوگ اکٹھے حملہ کرتے ہیں مگر پرا گندا ہو کر بھاگتے ہیں۔ ہاں مصر کے لوگ ہیں جو شرارت کے اہل سب سے زیادہ ہیں، مگر ان میں یہ نقص ہے کہ پیچھے نادم بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شام کا حال اس نے بیان کیا کہ وہ اپنے سرداروں کے سب سے زیادہ مطیع ہیں اور اپنے گمراہ کرنے والوں کے سب سے زیادہ نافرمان ہیں۔ حضور نے یہاں پر ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ آگے ثابت کیا جاوے گا، یہ اس کا جھوٹ تھا کہ مدینے کے لوگ اس فتنے سے محفوظ تھے۔ بوقت نظر ثانی اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، یہ رائے ابن القوا کی ہے جو ابن سودا کی پارٹی کے رکنوں میں سے تھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر ہی سب سے عمدہ مقام تھا جہاں ابن سودا ڈیرہ لگا سکتا تھا، اور اس کی شرارت کی باریک بین نظر نے اس امر کو معلوم کر کے اس مقام کو اپنے قیام کے لیے چنا اور اسے فساد کا مرکز بنا دیا، اور بہت جلد ایک جماعت اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ اب سب بلاد میں شرارت کے مرکز قائم ہو گئے، اور ابن سودا نے ان تمام لوگوں کو جو سزا یافتہ تھے یا ان کے رشتے دار تھے یا اور کسی سبب سے اپنی حالت پر کانے نہ تھے، نہایت ہوشیاری اور دانائی سے اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور ہر ایک کے مذاق کے مطابق اپنی غرض کو بیان کرتا تاکہ اس کی ہمدردی حاصل ہو جاوے۔ مدینہ شرارت سے محفوظ تھا اور شام بالکل پاک تھا، تین مرکز تھے جہاں اس فتنے کا مواد تیار ہو رہا تھا، بصرہ، کوفہ اور مصر۔ مصر مرکز تھا، مگر اس زمانے کے تجربہ کار اور فلسفی دماغ انارکسٹوں کی طرح ابن سودا نے اپنے آپ کو خلف الاستار رکھا ہوا تھا، سب کام کی روح وہی تھا مگر آگے دوسرے لوگوں کو کیا ہوا تھا۔ بوجہ قریب ہونے کے اور بوجہ سیاسی فوقیت کے جو اس وقت بصرہ اور کوفہ کو حاصل تھی، یہ دونوں شہر ان تغیرات میں زیادہ حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ذرا باریک نگاہ سے دیکھا جاوے تو تاریخ کے صفحات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام کاروائیوں کی باگ مصر میں بیٹھے ہوئے ابن سودا کے ہاتھ میں تھی۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوفہ میں ایک جماعت نے ایک شخص علی بن حیثمان الخزائی کے گھر پر ڈاکہ مار کر اس کو قتل کر دیا تھا، اور قاتلوں کو دروازہ شہر پر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان نوجوانوں کے باپوں کو اس کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اس جگہ کے والی ولید بن عتبہ سے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور منتظر تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم انتقام لیں۔ یہ لوگ اس فتنہ انگیز جماعت کے ہاتھ میں ایک عمدہ ہتھیار بن گئے، جن سے انہوں نے خوب کام لیا۔ ولید سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کچھ جاسوس مقرر کیے تاکہ کوئی عیب ولید کا پکڑ کر ان کو اطلاع دیں۔ جاسوسوں نے کوئی کاروائی تو اپنی دکھانی ہی تھی۔ ایک دن آ کر ان کو خبر دی کہ ولید اپنے ایک دوست ابو زبیر کے ساتھ مل کر، جو عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، شراب پیتے ہیں۔ ان مفسدوں نے اٹھ کر تمام شہر میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لو، یہ تمہارا والی ہے، اندر اندر چھپ چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پیتا ہے۔ آمت الناس کا تو جوش بے قابو ہوتا ہی ہے۔ اس بات کو سن کر ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہو گئی، اور ولید کے گھر کا سب نے جا کر محاصرہ کر لیا۔ دروازہ تو کوئی تھا ہی نہیں، سب بے تحاشا مسجد میں سے ہو کر اندر گھس گئے۔ ان کے مکان کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور ولید کو اس وقت معلوم ہوا جب وہ ان کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور جلدی سے کوئی چیز چارپائی کے نیچے کھسکا دی۔ انہوں نے خیال کیا کہ اب بھید کھل گیا اور چور پکڑا گیا۔ جھٹ ایک شخص نے بلا بولے چالے ہاتھ اندر کیا اور وہ چیز نکال لی۔ دیکھا تو ایک طبق تھا، اور اس کے اندر والی کوفہ کا کھانا اور انگوروں کا ایک خوشہ پڑا تھا، جسے اس نے صرف اس شرم سے چھپا دیا تھا کہ ایسے بڑے مالدار صوبے کے گورنر کے سامنے صرف یہی کھانا رکھا گیا تھا۔ اس امر کو دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے، سب شرمندہ ہو کر الٹے پاؤں لوٹے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ بعض شریروں کے دھوکے میں آ کر انہوں نے ایسا خطرناک جرم کیا اور شریعت کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا۔ مگر ولید نے شرم سے اس بات کو دبا دیا اور حضرت عثمان کو اس امر کی خبر نہ کی۔ لیکن یہ ان کا رحم جو ایک غیر مستحق قوم کے ساتھ کیا گیا تھا، آخر ان کے لیے اور ان کے بعد ان کے قائم مقام کے لیے نہایت مضر ثابت ہوا۔ مفسدوں نے بجائے اس کے کہ اس رحم سے متاثر ہوتے، اپنی ذلت کو اور بھی محسوس کیا، اور پہلے سے بھی زیادہ جوش سے ولید کی تباہی کی تدابیر کرنی شروع کیں، اور حضرت عثمان کے پاس وفد بن کر گئے کہ ولید کو موقوف کیا جائے۔ لیکن انہوں نے بلا کسی جرم کے والی کو موقوف کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ واپس آئے تو اور دوسرے تمام ایسے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا جو سزا یافتہ تھے، اور مل کر مشورہ کیا کہ جس طرح ہو جھوٹ سچ ولید کو ذلیل کیا جاوے۔ ابو زینب اور ابو مورے دو شخصوں نے اس بات کا ذمہ لیا کہ وہ کوئی تجویز کریں گے، اور ولید کی مجلس میں جانا شروع کیا۔ ایک دن موقع پا کر، جبکہ کوئی نہ تھا اور ولید اپنے مردانے میں جس کو زنانہ حصے سے صرف ایک پردہ ڈال کر جدا کیا گیا تھا، سو گئے۔ ان دونوں نے ان کی انگشتری آہستہ سے اتار لی اور خود مدینہ کی طرف بھاگ نکلے کہ ہم نے ولید کو شراب میں مخمور دیکھا ہے، اور اس کا ثبوت یہ انگوٹھی ہے جو ان کے ہاتھ سے حالت نشے میں ہم نے اتاری اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ حضرت عثمان نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کے سامنے انہوں نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اس بات کے اقرار کی تو جرت نہ کی، کیونکہ سامنے شراب پینے سے ثابت ہوتا کہ وہ بھی ولید کے ساتھ شریک تھے، اور یہ کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو شراب کی کہہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، انگوٹھی اس کا ثبوت موجود تھی اور وہ گواہ حاضر تھے، اور کچھ اور شریف بھی ان کی شہادت کو زیادہ وقیع بنانے کے لیے ساتھ گئے تھے، وہ بھی اس واقعے کی تصدیق بل قرائن کرتے تھے۔ صحابہ سے مشورہ لیا گیا اور ولید کو حد شراب لگانے کا فیصلہ ہوا۔ کوفہ سے ان کو بلوایا گیا اور مدینے میں شراب پینے کی سزا میں کوڑے لگوائے گئے۔ ولید نے گو عذر کیا اور ان کی شرارت پر حضرت عثمان کو آگاہ کیا، مگر انہوں نے کہا کہ بحکم شریعت گواہوں کے بیان کے مطابق سزا تو ملے گی، ہاں جھوٹی گواہی دینے والا خدا تعالی کی طرف سے سزا پائے گا۔ ولید معزول کیے گئے اور ناحق ان پر الزام لگایا گیا، مگر صحابہ کے مشورے کے ماتحت حضرت عثمان نے ان کو حد لگائی، اور چونکہ گواہ اور قرائن ان کے خلاف موجود تھے، شریعت کے حکم کے ماتحت ان کو حد لگانا ضروری تھا۔ سعید بن العاص ان کی جگہ والی کوفہ بنا کر بھیج دیے گئے۔ انہوں نے کوفہ میں جا کر وہاں کی حالت دیکھی تو حیران ہو گئے۔ تمام اوباش اور دین سے ناواقف لوگ قبضہ جمائے ہوئے تھے اور شرفا محکوم و مغلوب تھے۔ انہوں نے اس واقعے کی حضرت عثمان کو خبر دی، جنہوں نے ان کو نصیحت کی کہ جو لوگ بڑی بڑی قربانیاں کر کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے پہلے پہلے آتے تھے، ان کا اعزاز و احترام قائم کریں۔ ہاں، اگر وہ لوگ دین سے بے توجہ ہی برتیں تب بے شک دوسرے ایسے لوگوں کو ان کی جگہ دیں جو زیادہ دیندار ہوں۔ جس وقت کوفہ میں یہ شرارت جاری تھی، بصرہ بھی خاموش نہ تھا۔ وہاں بھی حکیم بن جبلہ ابن سودا کے ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے حضرت عثمان کے نائبوں کے خلاف لوگوں میں جھوٹی تہمتیں مشہور کی جا رہی تھیں۔ مصر جو اصل مرکز تھا، وہاں تو اور بھی زیادہ فساد برپا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے وہاں صرف سیاسی شورش ہی برپا نہ کر رکھی تھی بلکہ لوگوں کا مذہب بھی خراب کر رہا تھا، مگر اس طرح کہ دین سے ناواقف مسلمان اسے بڑا مخلص سمجھیں۔ چنانچہ وہ تعلیم دیتا تھا کہ تعجب ہے کہ بعض مسلمان یہ تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لاویں گے، مگر یہ نہیں مانتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی وہ شخص جس نے قرآن کریم تجھ پر فرض کیا ہے، تجھے ضرور لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لاوے گا۔ حضور نے یحاں پر ایک نوٹ دیا ہے، آپ تحریف فرماتے ہیں، یہ پیش گوئی فتح مکہ کی ہے جسے بگاڑ کر اس شخص نے رجاعت کا عقیدہ بنا لیا۔ چونکہ مکے کی طرف لوگ بنیت حج اور حصول ثواب بار بار جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام بھی معاد ہے، یعنی وہ جگہ جس کی طرف لوگ بار بار لوٹتے ہیں۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، اس کی اس تعلیم کو اس کے بہت سے ماننے والوں نے قبول کر لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ قرآن کریم ان لوگوں کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے سے جو فوت ہو چکے ہیں بڑے زور سے انکار کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو روشن کرنے کے لیے کسی شخص کو انہی کے اخلاق اور صفات دے کر کھڑا کر دے، مگر یہ امر تناسخ یا کسی شخص کے دوبارہ واپس آنے کے عقیدے سے بالکل الگ ہے اور ایک بدیہی اور مشہور امر ہے۔ علاوہ اس رجاعت کے عقیدے کے، عبداللہ بن سبا نے یہ بھی مشہور کرنا شروع کیا کہ ہزار نبی گزرے ہیں اور ہر ایک نبی کا ایک وصی تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے تو حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں۔ پھر کہتا، اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی پر حملہ کر کے اس کا حق چھین لے۔ غرض علاوہ سیاسی تدابیر کے جو اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس شخص نے اختیار کر رکھی تھیں، مذہبی فتنہ بھی برپا کر رکھا تھا اور مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کی بھی فکر کر رہا تھا، مگر یہ احتیاط ضرور برتتا تھا کہ لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھیں۔ ایسی حالت میں 3 سال گزر گئے اور یہ مفسد گروہ برابر خفیہ کاروائیاں کرتا رہا اور اپنی جماعت بڑھاتا گیا، لیکن اس 3 سال کے عرصے میں کوئی خاص واقعہ سوائے اس کے نہیں ہوا کہ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ، دو شخص مدینہ منورہ کے باشندے، بھی اس فتنے میں کسی قدر حصہ لینے لگے۔ محمد بن ابی بکر تو حضرت ابو بکر کا چھوٹا لڑکا تھا، جسے سوائے اس خصوصیت کے کہ وہ حضرت ابو بکر کا لڑکا تھا، دینی طور پر کوئی فضیلت حاصل نہ تھی، اور محمد بن ابی حذیفہ ایک یتیم تھا جسے حضرت عثمان نے پالا تھا، مگر بڑا ہو کر اس نے خاص طور پر آپ کی مخالفت میں حصہ لیا، جس کی وجوہ میں ابھی بیان کروں گا۔ 4th سال میں اس فتنے نے کسی قدر ہیبت ناک صورت اختیار کر لی اور اس کے بانیوں نے مناسب سمجھا کہ اب علل اعلان اپنے خیالات کا اظہار کیا جاوے اور حکومت کے روب کو مٹایا جاوے۔ چنانچہ اس امر میں بھی کوفہ ہی نے ابتدا کی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ولید بن عتبہ کے بعد سعید بن العاص والی کوفہ مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے شروع سے یہ طریق اختیار کر رکھا تھا کہ صرف شرفائے شہر کو اپنے پاس آنے دیتے تھے، مگر کبھی کبھی وہ ایسا بھی کرتے کہ عام مجلس کرتے اور ہر طبقے کے آدمیوں کو اس وقت پاس آنے کی اجازت ہوتی۔ ایک دن اسی قسم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت طلحہ کی سخاوت کا ذکر آیا اور کسی نے کہا کہ وہ بہت ہی سخاوت سے کام لیتے ہیں۔ اس پر سعید کے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا کہ ان کے پاس مال بہت ہے، وہ سخاوت کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی داد و دہش کرتے۔ ایک نوجوان نادانی سے بول پڑا کہ کاش فلاں جاگیر جو اموال شاہی میں سے تھی اور عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے رکھی گئی تھی آپ کے قبضے میں ہوتی۔ اس پر اس فتنہ انگیز جماعت کے بعض آدمی جو اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع نکلے تو ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں، غصے کا اظہار کرنے لگے اور ظاہر کرنے لگے کہ یہ بات اس شخص نے سعید والی کوفہ کے اشارے سے کہی ہے، اور اس لیے کہی ہے تاکہ ان اموال کو ہضم کرنے کے لیے راستہ تیار کیا جاوے، اور اٹھ کر اس شخص کو سعید کے سامنے ہی مارنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ مدد کے لیے اٹھا تو اسے بھی خوب پیٹا، سعید ان کو روکتے رہے مگر انہوں نے ان کی بھی نہ سنی اور مار مار کر دونوں کو بے ہوش کر دیا۔ یہ خبر جب لوگوں کو معلوم ہوئی کہ سعید کے سامنے بعض لوگوں نے ایسی شرارت کی ہے تو لوگ ہتھیار بند ہو کر مکان پر جمع ہو گئے، مگر ان لوگوں نے سعید کی منت و سماجت کی اور ان سے معافی مانگی اور پناہ کے طلبگار ہوئے۔ ایک عرب کی فیاضی اور پھر وہ بھی قریش کی ایسے موقع پر کب برداشت کر سکتی تھی کہ دشمن مانگے اور وہ اس سے انکار کر دے۔ سعید نے باہر نکل کر لوگوں سے کہہ دیا کہ کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے تھے، معاملہ کچھ نہیں، اب سب خیر ہے۔ لوگ تو اپنے گھروں میں لوٹ گئے اور ان لوگوں نے پھر وہی بے تکلفی شروع کی، مگر جب سعید کو یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں، ان کو رخصت کر دیا اور جن لوگوں کو پیٹا گیا تھا ان سے کہہ دیا کہ چونکہ میں ان لوگوں کو پناہ دے چکا ہوں، ان کے قصور کا اعلان نہ کرو، اس میں میری سبکی ہوگی، ہاں یہ تسلی رکھو کہ آئندہ یہ لوگ میری مجلس میں نہ آ سکیں گے۔ ان مفسدوں کی اصل غرض تو پوری ہو چکی تھی، یعنی نظم اسلامی میں فساد پیدا کرنا۔ اب انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر علی الاعلان حضرت عثمان اور سعید کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں۔ لوگوں کو ان کا یہ رویہ بہت برا معلوم ہوا اور انہوں نے سعید سے شکایت کی کہ یہ اس طرح شرارت کرتے ہیں اور حضرت عثمان کی اور آپ کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور امت اسلامیہ کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس کا انتظام کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خود تمام واقعات سے حضرت عثمان کو اطلاع دیں، آپ کے حکم کے ماتحت انتظام کیا جاوے گا۔ تمام شرفا نے حضرت عثمان کو واقعات سے اطلاع دی اور آپ نے سعید کو حکم دیا کہ اگر رؤسائے کوفہ اس امر پر متفق ہوں تو ان لوگوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دوں اور امیر معاویہ کے پاس بھیج دو۔ ادھر امیر معاویہ کو لکھا کہ کچھ لوگ جو کھلے طور پر فساد پر آمادہ ہیں وہ آپ کے پاس کوفہ سے آویں گے، ان کے گزارے کا انتظام کر دیں اور ان کی اصلاح کی تجویز کریں، اگر درست ہو جاویں اور اصلاح کر لیں تو ان کے ساتھ نرمی کرو اور ان کے پچھلے قصوروں سے درگزر کرو، اور اگر شرارت پر مصر رہیں تو پھر ان کو شرارت کی سزا دو۔ حضرت عثمان کا یہ حکم نہایت دانائی پر مبنی تھا، کیونکہ ان لوگوں کا کوفہ میں رہنا ایک طرف تو ان لوگوں کے جوشوں کو بھڑکانے والا تھا جو اس کی شرارتوں پر پوری طرح آگاہ تھے اور خطرہ تھا کہ وہ جوش میں آ کر ان کو تکلیف نہ پہنچا بیٹھیں، اور دوسری طرف اس لحاظ سے بھی مضر تھا کہ وہ لوگ وہاں کے باشندے اور ایک حد تک صاحب رسوخ تھے، اگر وہاں رہتے تو اور بہت سے لوگوں کو خراب کرنے کا موجب ہوتے۔ حضور نے یہاں پر ایک نوٹ دیا ہے، آپ تحریف فرماتے ہیں، جہاں جلا وطن کر کے یہ لوگ بھیجے گئے تھے وہاں کے لوگوں کو خراب کرنے کا ان کو موقع آنا تھا، کیونکہ وہاں خاص نگرانی اور نظر بندی کی حالت میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں، حضور بیان فرماتے ہیں، مگر یہ حکم اس وقت جاری ہوا جب اس کا چندہ فائدہ نہ ہو سکتا تھا، اگر ابن عامر والی بسرا ابن سودا کے متعلق بھی حضرت عثمان سے مشورہ طلب کرتا اور اس کے لیے بھی اسی قسم کا حکم جاری کیا جاتا تو شاید آئندہ حالات ان حالات سے بالکل مختلف ہوتے، مگر مسلمانوں کی حالت اس وقت اس بات کی مقتضی تھی کہ ایسی ہی قضاء و قدر جاری ہو، اور وہی ہوا۔ یہ لوگ جو جلا وطن کیے گئے اور جن کو ابن سبا کی مجلس کا رکن کہنا چاہیے تعداد میں 10 کے قریب تھے، گو ان کی صحیح تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت معاویہ نے ان کی اصلاح کے لیے پہلے تو یہ تدبیر کی کہ ان سے بہت اعزاز و احترام سے پیش آئے، خود ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور اکثر فرصت کے وقت ان کے پاس جا کر بیٹھتے۔ چند دن کے بعد انہوں نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو قریش سے نفرت ہے۔ یہاں پہ حضور نے ایک نوٹ دیا ہے، آپ تحریف فرماتے ہیں، حضرت معاویہ کے کلام اور ان لوگوں کے جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عثمان یا ان کے مقرر کردہ حکام سے ان لوگوں کو مخالفت نہ تھی، بلکہ قریش سے ہی، یا دوسرے لفظوں میں ایمان میں سابق لوگوں سے ہی ان کو حسد تھا۔ اگر حضرت عثمان کی جگہ کوئی اور صحابی خلیفہ ہوتا اور ان کے مقرر کردہ والیوں کی جگہ کوئی اور والی ہوتے تو ان سے بھی یہ لوگ اسی طرح حسد کرتے، کیونکہ ان کا مدعا صرف حصول جاہ تھا۔ اب اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، ایسا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کو، چند دن کے بعد انہوں نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو قریش سے نفرت ہے، ایسا نہیں چاہیے۔ یہاں پر حضور نے ایک نوٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عرب کو قریش کے ذریعے سے ہی عزت دی ہے، تمہارے حکام تمہارے لیے ایک ڈھال کے طور پر ہیں، پس ڈھالوں سے جدا نہ ہو، وہ تمہارے لیے تکالیف برداشت کرتے اور تمہاری فکر رکھتے ہیں۔ اگر اس امر کی قدر نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ تم پر ایسے حکام مقرر کرے گا جو تم پر خوب ظلم کریں گے اور تمہارے صبر کی قدر نہ کریں گے، اور تم اس دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوگے اور اگلے جہان میں بھی ان ظالم بادشاہوں کے ظلم کی سزا میں شریک ہوگے، کیونکہ تم ہی ان کے قیام کا باعث بنو گے۔ حضرت معاویہ کی اس نصیحت کو سن کر ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ قریش کا ذکر چھوڑو، نہ وہ پہلے تعداد میں ہم سے زیادہ تھے نہ اب ہیں، اور جس ڈھال کا تم نے ذکر کیا ہے وہ چھینی تو ہم کو ہی ملے گی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ معلوم ہوا تم لوگ بے وقوف بھی ہو، میں تم کو اسلام کی باتیں سناتا ہوں، تم جاہلیت کا زمانہ یاد دلاتے ہو۔ سوال قریش کی قلت و کثرت کا نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کا ہے جو اسلام نے ان پر ڈالی ہے۔ قریش بے شک تھوڑے ہیں، مگر جب خدا تعالیٰ نے دین کے ساتھ ان کو عزت دی ہے اور ہمیشہ سے مکہ مکرمہ کے تعلق کے باعث ان کی حفاظت کرتا چلا آیا ہے، تو خدا کے فضل کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب وہ کافر تھے تو اس ادنا تعلق کے باعث اس نے ان کی حفاظت کی، اب وہ مسلمان ہو کر اس کے دین کے قائم کرنے والے ہو گئے ہیں، تو کیا خدا تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا؟ یاد رکھو، تم لوگ اسلام کے غلبے کو دیکھ کر ایک رو میں مسلمان ہو گئے تھے، اب شیطان تم کو اپنا ہتھیار بنا کر اسلام کو تباہ کرنے کے لیے تم سے کام لے رہا ہے اور دین میں رخنا ڈالنا چاہتا ہے، مگر تم لوگ جو فتنہ کھڑا کرو گے اس سے بڑے فتنے میں اللہ تعالیٰ تم کو ڈالے گا۔ میرے نزدیک تم ہرگز قابل التفات لوگ نہیں، جن لوگوں نے خلیفہ کو تمہاری نسبت لکھا انہوں نے غلطی کی، نہ تم سے کسی نفع کی امید کی جا سکتی ہے نہ نقصان کی۔ ان لوگوں نے حضرت معاویہ کی تمام نصائح سن کر کہا، ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ اگر خلیفہ اور آئمۃ المسلمین کہیں تو میں آج الگ ہو جاتا ہوں، تم لوگ ان معاملات میں دخل دینے والے کون ہو؟ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس طریق کو چھوڑ دو اور نیکی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اپنے کام آپ کرتا ہے، اگر تمہاری رائے پر کام چلتے تو اسلام کا کام تباہ ہو جاتا۔ تم لوگ دراصل دین اسلام سے بیزار ہو، تمہارے دلوں میں اور ہے اور زبانوں پر اور، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں اور مخفی منصوبوں کو ایک دن ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ غرض، دیر تک حضرت معاویہ ان کو سمجھاتے رہے اور یہ لوگ اپنی بےہودگی میں بڑھتے گئے، حتیٰ کہ آخر لا جواب ہو کر حضرت معاویہ پر حملہ کر دیا اور ان کو مارنا چاہا۔ حضرت معاویہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا، یہ کوفہ نہیں شام ہے، اگر شام کے لوگوں کو معلوم ہوا تو جس طرح سعید کے کہنے سے کوفہ کے لوگ چپ کر رہے تھے یہ خاموش نہ رہیں گے، بلکہ عوام الناس جوش میں میرے قول کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اور تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت معاویہ مجلس سے اٹھ گئے اور ان لوگوں کو شام سے واپس کوفہ بھیج دیا، اور حضرت عثمان کو لکھ دیا کہ یہ لوگ بوجہ اپنی حماقت اور جہالت کے قابل التفات ہی نہیں ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے، اور سعید والی کوفہ کو بھی لکھ دیا جاوے کہ ان کی طرف توجہ نہ کرے، یہ بے دین لوگ ہیں، اسلام سے متنفر ہیں، اہل ذمہ کا مال لوٹنا چاہتے ہیں اور فتنہ ان کی عادت ہے، ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ بلا کسی دوسرے کی مدد کے خود کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ حضرت معاویہ کی یہ رائے بالکل درست تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے علاقے سے باہر مصر میں چھپی ہوئی ایک روح ہے جو ان سب لوگوں سے کام لے رہی ہے، اور ان کا جاہل ہونا اور اجڑ ہونا ہی اس کے کام کے لیے ممد ہے۔ وہ لوگ جب دمشق سے نکلے تو انہوں نے کوفہ کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہاں کے لوگ ان کی شرارتوں سے واقف تھے اور ان کو خوف تھا کہ وہاں ان کو نقصان پہنچے گا، اور جزیرے کی طرف چلے گئے۔ وہاں کے گورنر عبد الرحمان تھے جو اس مشہور سپہ سالار کے خلف الرشید تھے جو جرت اور دلیری میں تمام دنیا کے لیے ایک روشن مثال قائم کر گیا ہے، یعنی خالد بن ولید۔ جس وقت ان کو ان لوگوں کی آمد کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ان کو بلوایا اور کہا، میں نے تمہارے حالات سنے ہیں، خدا مجھے نامراد کرے اگر میں تم کو درست نہ کروں۔ تم جانتے ہو کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے فتنہ ارتداد کو دور کیا تھا اور بڑی بڑی مشکلات سے کامیاب نکلا تھا۔ میں دیکھوں گا کہ تم جس طرح معاویہ اور سعید سے باتیں کیا کرتے تھے مجھ سے بھی کر سکتے ہو۔ سنو، اگر کسی شخص کے سامنے تم نے یہاں کوئی فتنے کی بات کی تو پھر ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ یہ کہہ کر ان کو نظر بند کر دیا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جب سفر پر جاتے تو ان کو اپنے ساتھ پاپ پیادہ لے جاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ اب تمہارا کیا حال ہے، جس کو نیکی درست نہیں کرتی اس کا علاج سزا ہوتی ہے، تم لوگ اب کیوں نہیں بولتے؟ وہ لوگ ندامت کا اظہار کرتے اور اپنی شرارت پر توبہ کرتے۔ اسی طرح کچھ مدت گزرنے پر عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے خیال کیا کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے اور ان میں سے ایک شخص مالک نامی کو حضرت عثمان کی خدمت میں بھیجا کہ وہاں جا کر معافی مانگو۔ وہ حضرت عثمان کے پاس آیا اور توبہ کی اور اظہار ندامت کیا اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے معافی مانگی۔ انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ مالک نے کہا کہ ہم عبد الرحمن بن خالد کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اجازت دی اور وہ شخص واپس عبد الرحمن بن خالد کے پاس چلا گیا۔ اس شخص کے عبد الرحمن بن خالد کے پاس ہی رہنے کی خواہش سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا دل ضرور صاف ہو چکا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ایسے آدمی کے پاس جو شرارت کو ایک منٹ کے لیے روا نہ رکھتا تھا واپس جانے کی خواہش نہ کرتا۔ مگر بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی توبہ بالکل عارضی تھی اور حضرت معاویہ کا یہ خیال درست تھا کہ یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں اور صرف ہتھیار بن کر کام کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا اس عرصے میں خاموش نہ بیٹھا ہوا تھا، بلکہ اس نے کچھ مدت سے یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ اپنے ایجنٹوں کو تمام علاقوں میں بھیجتا اور اپنے خیالات پھیلاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص غیر معمولی عقل و دانش کا حامی تھا۔ وہ احکام جو اس نے اپنے ایجنٹوں کو دیے اس کے دماغ کی بناوٹ پر خوب روشنی ڈالتے ہیں۔ جب یہ اپنے نائب روانہ کرتا تو ان کو ہدایت دیتا کہ اپنے خیالات کو فوراً لوگوں کے سامنے نہ پیش کر دیا کرو، بلکہ پہلے واعظ و نصیحت سے کام لیا کرو اور شریعت کے احکام لوگوں کو سنایا کرو اور اچھی باتوں کا حکم دیا کرو اور بری باتوں سے روکا کرو۔ جب لوگ تمہارا یہ طریق دیکھیں گے تو ان کے دل تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے اور تمہاری باتوں کو شوق سے سنا کریں گے اور تم پر اعتبار پیدا ہو جائے گا۔ تب عمدگی سے ان کے سامنے اپنے خاص خیالات پیش کرو، وہ بہت جلد قبول کر لیں گے۔ اور یہ بھی احتیاط رکھو کہ پہلے حضرت عثمان کے خلاف باتیں نہ کرنا، بلکہ ان کے نائبوں کے خلاف لوگوں کے جوش کو بھڑکانا۔ اس سے اس کی غرض یہ تھی کہ حضرت عثمان سے خاص مذہبی تعلق ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف باتیں سن کر بھڑک اٹھیں گے، لیکن امراء کے خلاف باتیں سننے سے ان کے مذہبی احساسات کو تحریک نہ ہوگی، اس لیے ان کو قبول کر لیں گے۔ جب اس طرح ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے اور ایک خاص پارٹی میں شمولیت کرنے سے اور ایک خاص پارٹی میں شمولیت کر لینے سے جو ضد پیدا ہو جاتی ہے وہ پیدا ہو جاوے گی، تو پھر حضرت عثمان کے خلاف ان کو بھڑکانا بھی آسان ہوگا۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ والیان صوبہ جات کی برائیاں جب کبھی بیان کی جاتی ہیں تو سمجھدار لوگ ان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے مشاہدے کی بنا پر ان شکایات کو جھوٹا اور بے حقیقت جانتے ہیں اور ملک میں عام جوش نہیں پھیلتا۔ تو اس نے ایک اور خطرناک تدبیر اختیار کی، اور وہ یہ کہ اپنے نائبوں کو حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ ہر جگہ کے گورنروں کو انہی کے علاقوں میں بدنام کرنے کی کوشش کریں، ان کی برائیاں لکھ کر دوسرے علاقوں میں بھیجیں، کیونکہ دوسرے علاقوں کے لوگ اس جگہ کے حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کی باتوں کو آسانی سے قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس مشورے کے ماتحت ہر جگہ کے مفسد اپنے علاقوں کے حکام کی جھوٹی شکایات اور بناوٹی مظالم لکھ کر دوسرے علاقوں کے ہمدردوں کو بھیجتے اور وہ ان خطوں کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے، اور بوجہ غیر ممالک کے حالات سے ناواقفیت کے بہت سے لوگ ان باتوں کو سچ یقین کر لیتے اور افسوس کرتے کہ فلاں فلاں ملک کے ہمارے بھائی سخت مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور ساتھ شکر بھی کرتے کہ خدا کے فضل سے ہمارا والی اچھا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اور یہ نہ جانتے کہ دوسرے ممالک کے لوگ اپنے آپ کو آرام میں اور ان کو دکھ میں سمجھتے اور اپنی حالت پر شکر اور ان کی حالت پر افسوس کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں کو چونکہ چاروں اطراف سے خطوط آتے تھے، ان میں سے جو لوگ ان خطوط کو صحیح تسلیم کر لیتے وہ یہ خیال کر لیتے کہ شاید سب ممالک میں ظلم ہی ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر سخت مصائب ٹوٹ رہے ہیں۔ غرض، عبداللہ بن سبا کا یہ فریب بہت کچھ کارگر ثابت ہوا، اور اسے اس ذریعے سے ہزاروں ایسے ہمدرد مل گئے جو بغیر اس تدبیر کے ملنے مشکل تھے۔ جب یہ شورش حد سے بڑھنے لگی اور صحابہ کرام کو بھی ایسے خطوط ملنے لگے جن میں گورنروں کی شکایات درج ہوتی تھیں، تو انہوں نے مل کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رپورٹیں مجھے آتی ہیں وہ تو خیر و عافیت ہی ظاہر کرتی ہیں۔ صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس مضمون کے خطوط باہر سے آتے ہیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان نے اس پر ان سے مشورہ طلب کیا کہ تحقیق کس طرح کی جاوے، اور ان کے مشورے کے مطابق اسامہ بن زید کو بصرہ کی طرف، محمد بن مسلم کو کوفہ کی طرف، عبداللہ بن عمر کو شام کی طرف، عمار بن یاسر کو مصر کی طرف بھیجا کہ وہاں کے حالات کی تحقیق کر کے رپورٹ کریں کہ آیا واقع میں عمراء رعیت پر ظلم کرتے ہیں اور تعدی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں، اور ان چاروں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی متفرق بلاد کی طرف بھیجے تاکہ وہاں کے حالات سے اطلاع دیں۔ یہ لوگ گئے اور تحقیق کے بعد واپس آ کر ان سب نے رپورٹ کی کہ سب جگہ امن ہے اور مسلمان بالکل آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے حقوق کو کوئی تلف نہیں کرتا، اور حکام عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں۔ مگر عمار بن یاسر نے دیر کی اور ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ عمار بن یاسر نے کیوں دیر کی، اس کا ذکر تو پھر کروں گا، پہلے میں اس تحقیق کی وفد اور اس کی تحقیق کی اہمیت کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وفد کے حالات کو اچھی طرح سمجھ لینے سے اس فتنے کی اصل حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے یہ ہے کہ اس وفد کے تینوں سرکردہ جو لوٹ کر آئے اور جنہوں نے آ کر رپورٹ دی، وہ کس پائے کے آدمی تھے؟ کیونکہ تحقیق کرنے والے آدمیوں کی حیثیت سے اس تحقیق کی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس وفد میں ایسے لوگ بھیجے جاتے جو عثمان یا آپ کے نواب سے کوئی غرض رکھتے، یا جن کی دینی و دنیاوی حیثیت اس قدر اعلیٰ اور عرفا نہ ہوتی کہ وہ حکام سے خوف کھاویں یا کوئی تمہ رکھیں، تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ کسی لالچ یا خوف کے باعث حقیقت کے بیان کرنے سے اعراض کر گئے۔ مگر ان لوگوں پر اس قسم کا اعتراض ہرگز نہیں پڑ سکتا، اور ان لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر کے حضرت عثمان نے اپنی نیک نیتی کا ایک بیان ثبوت دے دیا ہے۔ اسامہ جن کو بصرہ کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ شخص ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اول المومنین حضرت زید کے لڑکے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقربین اور پیاروں میں سے ہیں، اور آپ ہی وہ شخص ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر عظیم کی سپہ سالاری عطا کی جسے آپ اپنی مرض موت میں تیار کرا رہے تھے، اور اس میں حضرت عمر جیسے بڑے بڑے صحابیوں کو آپ کے ماتحت کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب صرف دلداری کے طور پر ہی نہ تھا، بلکہ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ بڑے بڑے کاموں کے اہل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت کرتے کہ دیکھنے والے فرق نہ کر سکتے تھے کہ آپ ان کو زیادہ چاہتے ہیں یا حضرت امام حسن کو۔ محمد بن مسلم بھی جن کو کوفہ بھیجا گیا، جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور صحابہ میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور نہایت صاحب رسوخ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جن کو شام کی طرف روانہ کیا گیا، ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ سابق بالعہد مسلمانوں میں سے تھے، اور زہد و تقوی میں آپ کی وہ شان تھی کہ اکابر صحابہ بھی آپ کی ان خصوصیات کی وجہ سے آپ کا خاص ادب کرتے تھے۔ حضرت علی کے بعد اگر کسی صحابی پر صحابہ اور دوسرے بزرگوں کی نظر خلافت کے لیے پڑی تو آپ پر پڑی، مگر آپ نے دنیا سے علیحدگی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ شعائر دینیہ کے لیے آپ کو اس قدر غیرت تھی کہ بعض دفعہ آپ نے خود عمر بن الخطاب سے بڑی سختی سے بحث کی۔ غرض، حق گوئی میں آپ ایک کھینچی ہوئی تلوار تھے۔ آپ کا انتخاب شام کے لیے نہایت ہی اعلی انتخاب تھا، کیونکہ بوجہ اس کے کہ حضرت معاویہ دیر سے شام کے حاکم تھے اور وہاں کے لوگوں پر ان کا بہت روب تھا، اور بوجہ ان کی ذکاوت کے ان کے انتظام کی تحقیق کرنا کسی معمولی آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی دوسرے آدمی کا بھیجا جانا فضول تھا اور لوگوں کو اس کی تحقیق پر تسلی بھی نہ ہوتی، مگر آپ کی سبقت ایمانی اور غیرت اسلامی اور حریت اور تقوی و زہد ایسے کمالات تھے کہ ان کے سامنے معاویہ دم نہ مار سکتے تھے، اور نہ ایسے شخص کی موجودگی میں حضرت معاویہ کو روب کسی شخص پر پڑ سکتا تھا۔ غرض، جو لوگ تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے وہ نہایت عظیم الشان اور بے تعلق لوگ تھے، اور ان کی تحقیق پر کسی شخص کو اعتراض کی گنجائش حاصل نہیں۔ پس ان تینوں صحابہ کا ماں ان دیگر آدمیوں کے جو دوسرے بلاد میں بھیجے گئے متفقہ طور پر فیصلہ دینا کہ ملک میں بالکل امن و امان ہے، ظلم و تعدی کا نام و نشان نہیں، حکام عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں، اور اگر ان پر کوئی الزام ہے تو یہ کہ لوگوں کو حدود کے اندر رہنے پر مجبور کرتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب فساد چند شریر و نفس آدمیوں کی شرارت و عبداللہ بن سبا کی انگیخت کا نتیجہ تھا، ورنہ حضرت عثمان اور ان کے نواب ہر قسم کے اعتراضات سے پاک تھے۔ حق یہی ہے کہ یہ سب شورش ایک خفیہ منصوبے کا نتیجہ تھی جس کے اصل بانی یہودی تھے، جن کے ساتھ طمع دنیاوی میں مبتلا بعض مسلمان جو دین سے نکل چکے تھے شامل ہو گئے تھے، ورنہ عمرائے بلاد کا نہ کوئی قصور تھا نہ وہ اس فتنے کے باعث تھے۔ ان کا صرف اسی قدر قصور تھا کہ ان کو حضرت عثمان نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا، اور حضرت عثمان کا یہ قصور تھا کہ باوجود پیرانہ سالی اور نکاحت بدنی کے اتحاد اسلام کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے تھے، اور امت اسلامیہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے تھے، اور شریعت اسلام کے قیام کی فکر رکھتے تھے، اور متمردین اور ظالموں کو اپنی حسب خواہش کمزوروں اور بے وارثوں پر ظلم و تعدی کرنے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ اس امر کی تصدیق اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ کوفہ میں انہی فساد چاہنے والوں کی ایک مجلس بیٹھی اور اس میں افساد امر المسلمین پر گفتگو ہوئی، تو سب لوگوں نے بالاتفاق یہ رائے دی، لا واللہ لا یرفع رأس ما دام عثمان علی الناس، یعنی کوئی شخص اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ عثمان کی حکومت ہے۔ عثمان ہی کا ایک وجود تھا جو سرکشی سے باز رکھے ہوئے تھے، اس کا درمیان سے ہٹانا آزادی سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ضروری تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ عمار بن یاسر جن کو مصر کی طرف روانہ کیا گیا تھا وہ واپس نہیں آئے۔ ان کی طرف سے خبر آنے میں اس قدر دیر ہوئی کہ اہل مدینہ نے خیال کیا کہ کہیں مارے گئے ہیں، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنی سادگی اور سیاست سے ناواقفیت کی وجہ سے ان مفسدوں کے پنجے میں پھنس گئے تھے جو عبداللہ بن سبا کے شاگرد تھے۔ مصر میں چونکہ خود عبداللہ بن سبا موجود تھا اور وہ اس بات سے غافل نہ تھا کہ اگر اس تحقیقاتی وفد نے تمام ملک میں امن و امان کا فیصلہ دیا تو تمام لوگ ہمارے مخالف ہو جاویں گے۔ اس وفد کے بھیجے جانے کا فیصلہ ایسا اچانک ہوا تھا کہ دوسرے علاقوں میں وہ کوئی انتظام نہیں کر سکا تھا، مگر مصر کا انتظام اس کے لیے آسان تھا۔ جو نہ عمار بن یاسر مصر میں داخل ہوئے، اس نے ان کا استقبال کیا اور والی مصر کی برائیاں اور مظالم بیان کرنے شروع کیے۔ وہ اس کے لسانی سحر کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے، اور بجائے اس کے کہ ایک عام بے لوس تحقیق کرتے، والی مصر کے پاس گئے ہی نہیں اور نہ عام تحقیق کی، بلکہ اسی مفسد گروہ کے ساتھ چلے گئے اور انہی کے ساتھ مل کر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ صحابہ میں سے اگر کوئی شخص اس مفسد گروہ کے پھندے میں پھنسا ہوا یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے تو وہ صرف عمار بن یاسر ہیں، ان کے سوا کوئی معروف صحابی اس حرکت میں شامل نہیں ہوا، اور اگر کسی کی شمولیت بیان کی گئی ہے تو دوسری روایات سے اس کا رد بھی ہو گیا ہے۔ عمار بن یاسر کا ان لوگوں کے دھوکے میں آ جانا ایک خاص وجہ سے تھا، اور وہ یہ کہ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی بظاہر سکہ نظر آنے والے اور نہایت ترار و لسان لوگوں کی ایک جماعت ان کو ملی، جس نے نہایت عمدگی سے ان کے پاس والی مصر کی شکایات بیان کرنی شروع کی۔ اتفاقاً والی مصر ایک ایسا شخص تھا جو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف رہ چکا تھا، اور اس کی نسبت آپ نے فتح مکہ کے وقت حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ ہی میں کیوں نہ ملے، اسے قتل کر دیا جائے، اور وہ بعد میں آپ نے اسے معاف کر دیا، مگر اس کی پہلی مخالفت کا با صحابہ کے دل پر، جن میں عمار بھی شامل تھے، اثر باقی تھا۔ پس ایسے شخص کے خلاف باتیں سن کر عمار بہت جلد متاثر ہو گئے اور ان الزامات کو جو اس پر لگائے جاتے تھے صحیح تسلیم کر لیا، اور احساس طبیع سے فائدہ اٹھا کر سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے ساتھی اس کے خلاف اس بات پر خاص زور دیتے تھے۔ پس حضرت عثمان کی نیک نیتی اور اخلاص کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس کے کہ سوائے ایک شخص کے سب وفدوں نے حکام کی بریت کا فیصلہ دیا تھا، حضرت عثمان نے اس ایک مخالف رائے کی قدر کر کے ایک خط تمام علاقوں کے لوگوں کی طرف بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں جب سے خلیفہ ہوا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر میرا عمل ہے، اور میرے رشتہ داروں کا عام مسلمانوں سے زیادہ کوئی حق نہیں، مگر مجھے مدینے کے رہنے والے بعض لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ حکام لوگوں کو مارتے اور گالیاں دیتے ہیں، اس لیے میں اس خط کے ذریعے سے عام اعلان کرتا ہوں کہ جس کسی کو خفیہ طور پر گالی دی گئی ہو یا پیٹا گیا ہو، وہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مجھ سے ملے، اور جو کچھ اس پر ظلم ہوا ہو، خواہ میرے ہاتھوں سے خواہ میرے عاملوں کے ذریعے سے، اس کا بدلہ وہ مجھ سے اور میرے نائبوں سے لے لے یا معاف کر دے۔ اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو اپنے پاس سے جزا دیتا ہے۔ یہ مختصر لیکن دردناک خط جس وقت تمام ممالک میں ممبروں پر پڑھا گیا تو عالم اسلام ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہل گیا، اور سامعین بے اختیار رو پڑے، اور سب نے حضرت عثمان کے لیے دعائیں کی، اور ان فتنہ پردازوں پر جو اس ملت اسلام کے درد رکھنے والے اور اس کا بوجھ اٹھانے والے انسان پر حملہ کر رہے تھے اور اس کو دکھ دے رہے تھے، اظہار افسوس کیا گیا۔ حضرت عثمان نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ اپنے عمال کو ان الزامات کے جواب دینے کے لیے جو ان پر لگائے جاتے تھے خاص طور پر طلب کیا۔ جب سب والی جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف الزام لگائے جاتے ہیں، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ باتیں درست ہی نہ ہوں۔ اس پر ان سب نے جواب میں عرض کیا کہ آپ نے معتبر آدمیوں کو بھیج کر دریافت کرا لیا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، نہ خلاف شریعت کوئی کام ہوتا ہے، اور آپ کے بھیجے ہوئے معتبروں نے سب لوگوں سے حالات دریافت کیے، ایک شخص بھی ان کے سامنے آ کر ان شکایات کی صحت کا جو بیان کی جاتی ہیں مدعی نہیں ہوا، پھر شک کی کیا گنجائش ہے؟ خدا کی قسم ہے کہ ان لوگوں نے سچ سے کام نہیں لیا اور نہ تقوی سے کام لیا ہے، اور ان کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسی بے بنیاد باتوں پر گرفت جائز نہیں ہو سکتی، نہ ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پھر مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جاوے۔ اس پر مختلف مشورے آپ کو دیے گئے، جن سب کا ماں حاصل یہی تھا کہ آپ سختی کے موقع پر سختی سے کام لیں اور ان فسادیوں کو اس قدر ڈھیل نہ دیں، اس سے ان میں اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ شریر صرف سزا سے ہی درست ہو سکتا ہے، نرمی اسے کرنی چاہیے جو نرمی سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت عثمان نے سب کا مشورہ سن کر فرمایا، جن فتنوں کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ تو ہو کر رہیں گے، ہاں نرمی سے اور محبت سے ان کو ایک وقت تک روکا جا سکتا ہے، پس میں سوائے حدود اللہ کے ان لوگوں سے نرمی ہی سے معاملہ کروں گا، تاکہ کسی شخص کی میرے خلاف حجت حقہ نہ ہو۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں نے لوگوں سے بھلائی میں کوئی کمی نہیں کی، مبارک ہو عثمان کے لیے اگر وہ فوت ہو جاوے اور فتنوں کا سیلاب جو اسلام پر آنے والا ہے وہ ابھی شروع نہ ہوا ہو۔ بس جاؤ اور لوگوں سے نرمی سے معاملہ کرو اور ان کے حقوق ان کو دو اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرو، ہاں اگر اللہ تعالی کے احکام کو کوئی توڑے تو ایسے شخصوں سے نرمی اور عفو کا معاملہ نہ کرو۔ حج سے واپسی پر حضرت معاویہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ مدینے آئے۔ کچھ دن ٹھہر کر آپ واپس جانے لگے تو آپ نے حضرت عثمان سے علیحدہ مل کے درخواست کی کہ فتنہ بڑھتا معلوم ہوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اول میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شام چلے جائیں، کیونکہ شام میں ہر طرح سے امن ہے اور کسی قسم کا فساد نہیں، ایسا نہ ہو کہ یکدم کسی قسم کا فساد اٹھے اور اس وقت کوئی انتظام نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، خواہ جسم کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں، ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی شخص شرارت نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہ میں عثمان کی جان کی حفاظت کے لیے اس قدر بوجھ بیت المال پر ڈال سکتا ہوں، اور نہ یہ پسند کر سکتا ہوں کہ مدینے کے لوگوں کو فوج رکھ کر تنگی میں ڈالوں۔ اس پر حضرت معاویہ نے عرض کی کہ پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو جرأت ہے کہ اگر عثمان نہ رہے تو ان میں سے کسی کو آگے کھڑا کر دیں گے، ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں پھیلا دیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں ان کو پراگندہ کر دوں۔ اس پر معاویہ رو پڑے اور عرض کی کہ اگر ان تدابیر میں سے جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے پیش کی ہیں آپ کوئی بھی قبول نہیں کرتے تو اتنا تو کیجئے کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اگر میری جان کو کوئی نقصان پہنچے تو معاویہ کو میرے قصاص کا حق ہوگا، شاید لوگ اس سے خوف کھا کر شرارت سے باز رہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ معاویہ، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی طبیعت سخت ہے، ایسا نہ ہو آپ مسلمانوں پر سختی کریں۔ اس پر حضرت معاویہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، اور باہر نکل کر صحابہ سے کہا کہ اسلام کا دار و مدار آپ لوگوں پر ہے، حضرت عثمان اب بالکل ضعیف ہو گئے ہیں اور فتنہ بڑھ رہا ہے، آپ لوگ ان کی نگہداشت رکھیں۔ یہ کہہ کر معاویہ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ صوبہ جات کے عمال کا اپنے اپنے علاقوں سے غائب رہنا ایسا موقع نہ تھا جسے عبداللہ بن سبا یوں ہی جانے دیتا، اس نے فوراً چاروں طرف ڈاک دوڑائی کہ یہ موقع ہے، اس وقت ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دن مقرر کر کے یکدم اپنے اپنے علاقے کے عمرا پر حملہ کر دیا جائے، مگر ابھی مشورہ ہی ہو رہا تھا کہ عمرا واپس آ گئے۔ دوسری جگہوں کے سبائی تو مایوس ہو گئے، مگر کوفہ کے سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے ساتھی، جو پہلے بھی عملی فساد میں سب سے آگے قدم رکھنے کے عادی تھے، انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یزید بن قیس نامی ایک شخص نے مسجد کوفہ میں جلسہ کیا اور اعلان کیا کہ اب حضرت عثمان کو خلافت سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ قاقا بن عمر جو اس جگہ کی چھاونی کے افسر تھے، انہوں نے سنا تو آ کر اسے گرفتار کرنا چاہا۔ وہ ان کے سامنے عذر کرنے لگا کہ میں تو اطاعت سے باہر نہیں ہوں، ہم لوگ تو اس لیے جمع ہوئے تھے کہ سعید بن العاص کے متعلق جلسہ کر کے درخواست کریں کہ اس کو یہاں سے بلوایا جائے اور کوئی اور افسر مقرر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جلسوں کی ضرورت نہیں، اپنی شکایات لکھ کر حضرت عثمان کی طرف بھیج دو، وہ کسی اور کو والی مقرر کر کے بھیج دیں گے، اس میں مشکل کون سی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ زمانہ خلفاء میں لوگوں کے آرام کے خیال سے جب والیوں کے خلاف کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اکثر ان کو بدل دیا جاتا تھا۔ قاقا کا یہ جواب سن کر یہ لوگ بظاہر منتشر ہو گئے، مگر خفیہ طور پر منصوبے کرتے رہے۔ آخر یزید بن قیس نے، جو اس وقت کوفہ میں سبائیوں کا رئیس تھا، ایک آدمی کو خط دے کر حمص کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو جو کوفہ سے جلا وطن کیے گئے تھے اور جن کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے وہ بلا لائے۔ وہ خط لے کر ان لوگوں کے پاس گیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اہل مصر ہمارے ساتھ مل گئے ہیں اور موقع بہت اچھا ہے، یہ خط پہنچتے ہی ایک منٹ کی دیر نہ کرو اور واپس آ جاؤ۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ وقت سابق بالایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے خلاف جوش ظاہر کرنے والے اور اس پر عیب لگانے والے وہ لوگ ہیں جو خود نمازوں کے تارک ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام کے لیے غیرت صرف بے دینوں میں پیدا ہو؟ اگر واقع میں حضرت عثمان یا ان کے والیوں میں کوئی نقص ہوتا، کوئی بات خلاف شریعت ہوتی، کوئی کمزوری ہوتی، تو اس کے خلاف جوش کا اظہار کرنے والے علی، طلحہ، زبیر، سعد بن الوقاص، عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، حذیفہ بن الیمان، ابو ہریرہ، عبداللہ بن سلام، عبادہ بن صامت اور محمد بن مسلمہ رضوان اللہ علیہم ہوتے، نہ کہ یزید بن قیس اور اشتر۔ یہ خط لے کر نامہ بر جزیرہ پہنچا اور جلاوطنا نے اہل کوفہ کے سپرد کر دیا۔ جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو سوائے اشتر کے سب نے ناپسند کیا، کیونکہ وہ عبد الرحمن بن خالد کے ہاتھ دیکھ چکے تھے، مگر اشتر جو مدینے میں جا کر حضرت عثمان سے معافی مانگ کر آیا تھا، اس کی توبہ قائم نہ رہی اور اسی وقت کوفہ کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اشتر واپس چلا گیا تو وہ ڈرے کہ عبد الرحمن ہماری بات پر یقین نہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ سب کام ہمارے مشورے سے ہوا ہے۔ اس خوف سے وہ بھی نکل بھاگے۔ جب عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو معلوم ہوا تو انہوں نے پیچھے آدمی بھیجے، مگر ان کے آدمی ان کو پکڑ نہ پائے۔ مالک الاشتر منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا کوفہ پہنچا۔ خالی ہاتھ شہر میں گھسنا اس نے اپنی عزت کے خلاف سمجھا۔ یہ جزیرے سے آنے والا شخص جو اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے دو دو منزلوں کی ایک منزل کرتا چلا آیا تھا، اپنے مدینے سے آنے کا اعلان کرنے لگا اور لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہنے لگا کہ میں ابھی سعید بن العاص سے جدا ہوا ہوں، ان کے ساتھ ایک منزل ہم سفر رہا ہوں۔ وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میں کوفہ کی عورتوں کی عصمتوں کو خراب کروں گا، اور کہتا ہے کہ کوفہ کی جائیدادیں قریش کمال ہیں، اور یہ شعر فخریہ پڑتا ہے: وَيْلٌ لِأَشْرَافِ النِّسَاءِ مِنِّي سَمَحْمَهُنْ كَأَنَّنِي مِنْ جِنِّي، شریف عورتیں میرے سبب سے مصیبت میں مبتلا ہوں گی، میں ایک ایسا مضبوط آدمی ہوں گویا جنات میں سے ہوں۔ اس کی ان باتوں سے عامۃ الناس کی عقل ماری گئی اور انہوں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا، اور آنن فانن ایک جوش پھیل گیا۔ عقل مندوں اور داناؤں نے بہت سمجھایا کہ یہ ایک فریب ہے، اس فریب میں تم نہ آؤ، مگر عوام کے جوش کو کون روکے؟ ان کی بات ہی کوئی نہ سنتا تھا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ سعید بن العاص والی کوفہ کی واپسی اور کسی والی کے تقرر کا مطالبہ کرے، اسے چاہیے کہ فوراً یزید بن قیس کے ہمراہ ہو جائے۔ اس اعلان پر لوگ دوڑ پڑے اور مسجد میں سوائے داناؤں، شریف آدمیوں اور رؤساء کے اور کوئی نہ رہا۔ عمر بن الجریر سعید کی غیر حاضری میں ان کے قائم مقام تھے۔ انہوں نے جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان میں واعظ کہنا شروع کیا کہ اے لوگوں، خدا تعالی کی نعمت کو یاد کرو کہ ہم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں اتحاد پیدا کیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تم ایک ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، خدا تعالی نے تم کو اس سے بچایا، بس اس مصیبت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ جس سے خدا تعالی نے تم کو بچایا تھا، کیا اسلام اور ہدایت الہی اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ حق کو نہیں پہچانتے اور حق کے دروازے کی طرف نہیں آتے؟ اس پر قعقاع بن عمر نے ان سے کہا کہ آپ واعظ سے اس فتنے کو روکنا چاہتے ہیں، یہ امید نہ رکھیں، ان شورشوں کو تلوار کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور وہ زمانہ بعید نہیں کہ تلوار بھی کھینچی جائے گی۔ اس وقت یہ لوگ بکری کے بچوں کی طرح چیخیں گے اور خواہش کریں گے کہ یہ زمانہ پھر لوٹ آوے، مگر پھر خدا تعالیٰ قیامت تک یہ نعمت ان کی طرف نہ لوٹائے گا۔ عوام الناس شہر کے باہر جمع ہوئے اور مدینے کا رخ کیا اور سعید بن العاص کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ سامنے آئے تو ان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ سعید نے کہا کہ یہ بھی کوئی دانائی ہے کہ اس قدر آدمی جمع ہو کر اس کام کے لیے باہر نکلے ہو، ایک آدمی کے روکنے کے لیے ہزار آدمی کی کیا ضرورت تھی، یہی کافی تھا کہ تم ایک آدمی خلیفہ کی طرف بھیج دیتے اور ایک آدمی میری طرف روانہ کر دیتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تو اپنی سواری کو ایڑی لگائی اور مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے تاکہ حضرت عثمان کو خبردار کر دیں۔ اور یہ لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں ان کا ایک غلام نظر آیا، اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ سعید بن العاص نے مدینے پہنچ کر حضرت عثمان کو اس تمام فتنے سے اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ میرے خلاف اٹھے ہیں؟ سعید نے کہا کہ وہ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ والی بدلایا جاوے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کسے چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں۔